الله الرحمن الرحيم. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اس بحث کا آغاز فرما رہے ہیں. وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان اختلافی مسئلہ رہا. اور اشاعرہ وہ جیسے کہ پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار, اور ماتریدی وہ جو امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار علم کلام کے اعتبار سے اور عقیدے میں جتنی بھی علم کلام کی مباحث ہیں, یہ حنفی مالکی شافعی حنبلی یہ سب کے سب تقریباً ایک ہی ہیں, اور بہت سے مسائل میں ان کا جو آپس میں اختلاف ہے وہ بہت معمولی کا ہے. جیسے کہ اگر آج یہ مسئلہ زیر بحث آیا تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں. فقہا جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ زبان استعمال کرتے ہیں قانونی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی دونوں زبانیں ملتی ہیں. کبھی ایک قانونی زبان استعمال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, ایسے کرو ایسے نہ کرو, اور کبھی آپ نے قانونی زبان سے آگے کی زبان استعمال کی لوگوں کو ڈرانے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اگر ایسے کرو گے تو ایسے ہو جائے گا, اس طرح نہ کرو. مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا اور تمام کتاب و سنت میں یہ بات طے شدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جنت میں جائے گا. کیا ہوگا اس کا, اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا سزا دے گا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, لیکن بہرحال آخر تو جنت میں چلا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کبیرہ گناہوں کے مرتکب افراد کا جنازہ پڑھا. اگر وہ کافر ہوتے تو جنازہ کیوں پڑھتے؟ آپ کا جنازہ پڑھ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص بنیادی طور پہ مسلمان تھا, کسی بھی وجہ سے ہو گیا کوئی گناہ اس سے. تو یہ اجماعی مسئلہ ہے اور پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب بالآخر جنت میں جائے گا. حتیٰ کہ قرآن کریم کی ایک آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو یہاں اس آیت کی بھی تعبیر اور توجیہ کر لیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ آیت اپنی اصل جگہ پہ قائم, امت میں کوئی اس بات کا قائل نہیں ہوا سوائے خارجیوں کے کہ خارجی کہتے تھے کہ جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے گا وہ پکا جہنمی ہے. اسی لیے وہ پہلی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہ ان سب کو پکا جہنمی کہتے تھے, کہتے تھے انہوں نے جان بوجھ کے دوسرے کو قتل کیا. اور دوسری طرف پوری امت وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو کہا ہے نا کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, اس کا مطلب ہے کہ قتل اتنا بڑا گناہ ہے, کسی مومن کا قتل اتنی شدید چیز ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے, مگر ایسے ہوگا نہیں. اس لیے کہ قتل کیا آپ کہتے ہیں, اس سے زیادہ گناہ کبیرہ ہے نا, اس سے زیادہ کفر تو نہیں ہے. کفر شرک کبیرہ صغیرہ ہر ایک کی تقسیم ہے, آخر شریعت نے کوئی نظام رکھا ہے. تو کبیرہ گناہ کے مرتکب کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بہرحال مومن ہے اور اس کو آخر میں جنت میں جانا ہی ہے. تو ایک طرف آپ دیکھیں یہ, اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت جو مسلم میں آتی ہے, اور ابو ذر رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا. اور پھر فرمایا وَإِن سرق وَإِن زنا, اگرچہ اس نے چوری کی اور بدکاری کی. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتنے بڑے بڑے گناہ آپ, میں نے عرض کیا ان سرق وَإِن زنا, آپ نے فرمایا ان سرق وَإِن زنا, میں نے پھر کہا ان سرق وَإِن زنا, اگرچہ چوری اور بدکاری ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغب عن ابی ذر, ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار گزرے کتنا ہی بوجھ ہو اس کی طبیعت پہ, وہ آدمی ضرور جنت میں جائے گا. اب کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہونے کے باوجود فرماتے ہیں جنت میں جائے گا. دوسری طرف جیسے یہ قانونی زبان ہے. دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ دیکھو لا یدخل جنت منان, جو احسان کر کے جذاب ہے وہ جنتی نہیں ہے, جو آدمی چگلی کھاتا ہے وہ جنتی نہیں ہے, جو اپنے جھوٹ کو بار بار بولتا ہے وہ جنتی نہیں ہے. یہ زبان کیا ہے؟ یہ واعظ نصیحت کی زبان ہے, ڈرانے کی زبان ہے. یعنی اتنا بڑا گناہ کر رہے ہو کہ اس سے اگر اللہ نے پکڑ لیا تو جنت حرام ہو جائے گی, نہیں جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کوئی ایسی چیز مسلمانوں سے روک لی جس کی مارکیٹ میں ضرورت تھی, دو صورتیں, ایک ہے کولڈ اسٹوریج کر لینا, مارکیٹ میں جب ضرورت پڑے گی دے دیں گے, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. ایک چیز یہ ہے کہ وہ آدمی جان بوجھ کے اس لیے روکتا ہے کہ مارکیٹ میں جب قحط کیسی کیفیت پیدا ہو جائے اور لوگوں میں شدید پریشانی ہو جائے, اب وہ آہستہ آہستہ مال نکالنا شروع کرتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. فرمایا جو کوئی مارکیٹ میں شارٹیج پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے اور چیز کو وہ اپنے پاس رکھتا ہے, اللہ کی لعنت ہو اس پہ, ایک جگہ آیا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ سب زبان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ واعظ اور نصیحت کی زبان ہے, قانونی زبان نہیں. قانونی زبان وہ تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس قانونی زبان کو اور دوسری زبان کو استعمال کرتے تھے. ایک آدمی آیا اور اس نے لوگوں کو قتل کی دھمکی دی تھی, یہ وہ بہت سے جرائم تھے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا, تمہیں یاد رکھو تمہارے لیے سزا یہ ہے کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے, لے جاؤ جیل میں ڈال دو. اور اس سے چلتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اس کی زبان بھی کھینچ دو تاکہ آئندہ یہ لوگوں کو دھمکا نہ سکے. وہ آدمی پریشان ہو گیا, اسے پتا تھا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ جو کہتے ہیں وہ کر بھی گزرتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سب کچھ کہنے کے بعد اس آدمی کو بلایا کسی اور کو, جو بھی کارندے تھے حکومت کے, اور اسے فرمایا اسے کچھ کہنا نہیں, یہ میں نے اسے ڈرانے کے لیے بات کی ہے, میرا ہرگز ارادہ نہیں ہے کہ اس آدمی کی زبان کھینچوں, اس لیے کہ اس نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا. تو یہ ہوتی ہے کبھی قانونی زبان اور کبھی واعظ اور نصیحت کی زبان ہوتی ہے. یہاں پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جس مسئلے کا ذکر کر رہے ہیں وہ مسئلہ ہے قانونی طور پر اور عقیدے کے اعتبار سے کہ اعمال میں خوبصورتی اور بدصورتی جو پائی جاتی ہے, آیا اس کا مقام کیا ہے, کیا عقل اس میں فیصلہ کرتی ہے, شریعت فیصلہ کرتی ہے, یا کوئی اور چیز. لغت میں حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو, اور حسن کے مقابلے میں قبح کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اردو میں بھی کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے لفظ, اس میں قباحت کیا ہے, قباحت کا مطلب برائی کیا ہے, اس میں بدصورتی کیا ہے. تو حسن کے مقابلے میں قبح استعمال ہوتا ہے, قبح کا مطلب ہے کہ بدصورتی اور اس میں برائی. اختلاف اس بات پر ہوا ہے ائمہ کا کہ اعمال میں حسن و قبح جو پایا جاتا ہے تو یہ حسن اور قبح اس کی بنیاد عقل ہے یا شریعت ہے, کون فیصلہ کرے گا, ایک بات. اور اس سے بھی پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ علت اور حکمت میں فرق ہے. وہ کہا جب قانونی زبان استعمال کرتے ہیں تو اب ہمارے ہاں دیکھیے ضرورت اور حاجت دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. اردو کہتے ہیں جی مجھ کو اس کی حاجت ہے کہ میں کھانا کھا لوں, وہ کہا کہیں گے تمہیں حاجت ہے کہ ضرورت ہے, وہ کہے جی مجھے نہیں پتا ضرورت ہے کہ حاجت ہے, کھانا البتہ ملنا چاہیے. وہ کہا دونوں چیزوں کو کس طرح ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ضرورت تمہاری اور حاجت دونوں میں فرق ہے. ضرورت وہ ہے جس کے بعد جس کے علاوہ زندگی موت کا مسئلہ بن جائے. ہر آدمی کی ضرورت ہے کھانا اور پینا, زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ نکاح ضرورت نہیں حاجت ہے. حاجت کا مطلب یہ کہ اس کے بغیر کوئی آدمی مر نہیں جاتا, شدید تنگی میں تکلیف میں گناہ میں پڑ جاتا ہے لیکن مر نہیں جاتا, اور کھانا کرنا ملے گا پینا نہیں ملے گا تو مر جائے گا آدمی. تو اس طرح وہ قانون کے ایک ایک لفظ کو فرق سے بیان کرتے ہیں. اسی طرح جب وہ بحث کرتے ہیں اس بات پر کہ فقہا کے ہاں معاملہ یہ جو شریعت کے احکامات ہیں اس میں حکمت کیا ہے اور علت کیا ہے, تو دونوں میں فرق ہے. علت کا مطلب یہ ہے کہ ہے باریک بات, علت کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کی وجہ کیا ہے, اصل کیا ہے, اور حکمت کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم پر ظاہر کیا ہوتا ہے. تو ایک اصل ہے, جڑ ہے, اور ایک ہے اس درخت پہ شاخ پہ پھل کیا لگتے ہیں, پتہ کیا چلتا ہے, ملتا کیا ہے. دونوں میں فقہا فرق کرتے ہیں. یاد رکھو شریعت کے تمام احکامات کی اصل علت اللہ کا حکم ہے اور بس, سمجھ آئے نہ. اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو پڑھنی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے سچ بولو بولنا ہی, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ رشتے حلال ہیں یہ رشتے حرام ہیں, بس ختم. इसका नतीजा आगे क्या निकलना है, ये है हिकमत। तो ये बात नहीं है कि किसी इंसान को अगर हिकमत समझ ना आए तो वो इल्लत को छोड़ दे और तुम पे अमल ही ना करे। ना समझ में आई हिकमत, इल्लत तो है ना, ये तो समझ आता है ना कि अल्लाह का हुक्म है लिहाजा अमल कर। हिकमत और इल्लत की एक बात आसान सी ये भी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वहां तजमाउ बैनल उखैन, और तुम एक ही निकाह में दो बहनों को जमा नहीं कर सकते। अब कोई आदमी पूछे कि जी इसकी क्या हिकमत है, आपने एक हिकमत बता दी, उसने अपनी अकल की बुनियाद में से रद्द कर दिया, वो कहता है कोई हिकमत ना हुई, तो क्या उसके लिए जायज हो जाएगा कि जो उसकी अकल में नहीं आता लिहाजा उसके लिए दो बहनों से बेयक वक्त निकाह जायज करार देते? नहीं हो सकता, इसलिए कि इल्लत अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने बता दिया है कि कतअन नहीं हो सकता कि दो बहनें निकाह में जमा कर। हिकमत क्या है? हिकमत ये है कि शरीयत के पेश नज़र हमेशा खानदान को जोड़ कर रखना, मजबूत बनाना, ये शरीयत के मकासद में से। याद रखना चाहिए कि इस्लाम ने जिन चीज़ों को दुनिया में फ़रोग दिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार जिन चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई है, वो ये बताया है कि खानदान नहीं टूटने चाहिए, खानदानों को इकट्ठे रहना चाहिए, लोगों को आपस में ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। इस खानदान को मुजतमे करने में इतनी ज्यादा कोशिश है कि हत्ता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसे के पास एक आदमी आया और उसने कहा अल्लाह के रसूल, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ और मैं जब उनके घर जाता हूँ तो वो मुझे गालियाँ देते हैं कि हमारे घर ना आया करो, तो आप बताएं मैं उनके घर जाऊँ या ना जाऊँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जाते रहना, उनका अमल उनके लिए, तेरा अमल तेरे लिए। इतना ज्यादा खानदान को आपस में जोड़ के रखने की तलकीन है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु 29 रमजान की सुबह को दुआ मांगते थे तहज्जुद में, जब कुरान करीम मुकम्मल होता था, और कहते थे कि तुम में से हमारे साथ वो आदमी ना बैठे जिसने अपने रिश्तेदारों की रिश्तेदारी को तोड़ दिया, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि ऐसे शख्स की दुआ अल्लाह की तरफ नहीं उठती, अल्लाह ताला ऐसी दुआ को कबूल नहीं करते। ये शबे बरात का जिक्र आता है, इसके मुतल्लिक भी आता है, उस शख्स की दुआ कबूल नहीं होती जिसने रिश्तेदारी को तोड़ दिया। तो खानदान को इतना जमा करना चाहती है शरीयत के खानदान किसी सूरत टूटे नहीं। उसकी एक बड़ी वाज़ह मिसाल कत्ले खता की। कत्ले खता का सीधा सा मतलब यह है कि कोई आदमी से कत्ल हो गया, वो चाहता नहीं था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और हजारों मरतबा एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लोग बेचारे इसमें इंतकाल कर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, ड्राइवर का मकसद गाड़ी चढ़ा देना नहीं होता। इस कत्ले खता की शरीयत कहती है सजा ये है कि तुम उससे कसास नहीं ले सकते, ड्राइवर को कत्ल नहीं किया जा सकता जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि उसने इंटेंशनली गाड़ी किसी पे चढ़ाई है। अब उसको कहेंगे कि तुम दियत अदा करो, दियत कितनी अदा करो? इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि दियत का मतलब है दोनों पार्टी बैठ जाए और दोनों आपस में जितना सौदा कर लें, 6 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 1.5 लाख। दूसरी तरफ हदीस में आया 100 ऊँट, 100 ऊँट का आजकल कहते हैं 1.5-2 लाख। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटों को भी तयन कर दिया कि इतने साल के 20 ऊँट, इतने साल के 20 ऊँट, इतने साल के 40 ऊँट, एक तरह की तफसीलात आती हैं, उसमें नहीं जाते। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह ने फरमाया कि दोनों पार्टी जिस पे मुत्तफिक हो जाएं बस उसकी वदीयत है, खून बहा उसके खून की कीमत है गोया। अब दोनों पार्टीज मिल बैठी, इन्होंने कहा जी 10 लाख में फैसला होता है, आपके आदमी को हम 10 लाख में अपना मुकदमा वापस ले लेते हैं। ड्राइवर कहता है जी मैं कहाँ से 10 लाख लाऊं? ड्राइवर को छोड़ते हैं, एक बच्चा आया है गाड़ी लेके निकला है, उसने गाड़ी से कत्ल कर दिया है, हो जाता है। घर वाले कहते हैं जी हम 10 लाख कहाँ से लाएं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पे कर्ज हो गया था बहुत, तो वफात से पहले उन्होंने कहा कि देखो उस पर कर्ज कितना है, तो उन्होंने बताया हज़रत इतना 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 इतना, तो कहने लगे इतना कर्ज तो मेरे बेटे भी नहीं अदा कर सकते, कोई भी अदा नहीं कर सकता। और फिर फरमाया कि मेरे खानदान वालों पे तकसीम करो, उमर अगर विरासत छोड़ के मरता तो जिसको जितना पैसा विरासत में मिलता है कर्ज में भी उसे इतना ही हिस्सा मिलेगा। अब उसने बताया कुछ नहीं किया, इस बच्चे ने गाड़ी चढ़ा दी, कत्ल हो गया, 10 लाख में तय हो गया, तो अब ये 10 लाख तकसीम होगा, बाप इतना दे, माँ इतना दे, चचा इतना दे, ताया इतना दे, फला इतना दे, फला इतना दे, उनका क्या कसूर है? कसूर उनका ये है कि उन्होंने अपने खानदान में बच्चों की तरबियत क्यों नहीं की, नज़र क्यों नहीं रखी, ये क्यों नहीं सोचा کہ ہمارے بچے کس جگہ پہ جا رہے ہیں. شریعت اتنا اس خاندان کو جوڑتی ہے اور پابند کرتی ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کا احساس کرے اور درد کرے. اسی لیے یہاں پر کہا گیا کہ دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی اس نکاح میں, کیونکہ جب وہ دو جمع ہوں گی تو ان میں ایک نیا رشتہ ڈیولپ ہو جائے گا اور وہ سوکنافے کا ہے, وہ سوکنے بن جائیں گے. جب سوکنے بنیں گی ایک دوسرے کی تو لا محالہ میں حسد پیدا ہو جائے گا, جلن پیدا ہو جائے گی. شریعت کہتی ہے اس حسد کا اثر کہاں جا کر پڑے گا کہ بہنوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے گی تو وہ خاندان ٹوٹ جائے گا, بکھر جائے گا. اس لیے تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو ہی نہیں, نہ رہے بانس نہ بجے بانس. ایک آدمی کہتا ہے جی شریعت کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی, میں تو کروں گا. جب وہ کرے گا تو وہ کفر کا ارتکاب کرے گا, اس لیے کہ اصل میں اللہ نے منع کر دیا. علت الگ چیز ہے, وہ اللہ کا حکم ہے. جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں ان سب کی علت اور وجہ اللہ کا حکم ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اللہ نے کہہ دیا ایسے ہے, بس ایسے ہی ہے. ہاں اس کی حکمت کیا ہے, اب یہ حکمت آپ کے سامنے ایک بیان کر دی. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس نہج پہ چلے ہیں. بحث انہوں نے یہاں سے یہ شروع کی ہے کہ جو اعمال ہیں ان میں حسن و خوب خوبصورتی اور بدصورتی, اس کا دار و مدار کس چیز سے. جتنے بھی لوگ معتزلہ تھے اور اہل تشیع, ان سب کے عقیدے میں یہ بات شامل تھی اور اب بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حسن اور خوبہ عقلی ہوتا ہے. ہر آدمی کی عقل کہتی ہے کہ صبر اچھی چیز ہے, ہر آدمی کی عقل بتاتی ہے بے صبری بری چیز ہے, ہر آدمی کی عقل کہتی ہے کہ کسی انسان کو تھپڑ مارنا بری بات ہے اور کسی انسان پر احسان کرنا اچھی بات ہے. وہ کہتے ہیں اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ عقل پر. ایک بات تو یہ ہوگی. اور وہ کہتے ہیں دوسری طرف اشاعرہ آ گئے, چونکہ معتزلہ اور اشاعرہ کی آپس میں ٹکر تھی تو اشاعرہ نے بالکل اس کے 100% پر عکس باقی. انہوں نے کہا شریعت کے مطابق ہے حسن اور خوبہ, کوئی عقل کی بات نہیں. اگر شریعت یہ کہہ دیتی کہ جھوٹ بولنا بہت اچھی بات ہے تو ہم جھوٹ ہی بولتے اور اچھا بھی کرتے. شریعت یہ کہہ دیتی کہ چوری کرنا اچھی بات ہے تو ہم چوری کو اچھا بھی سمجھتے اور اچھا کہتے بھی اور اس پہ ثواب بھی اللہ کے یہاں سے امید رکھتے, اس کی عقل کو کوئی دخل نہیں. تیسرے رہ گئے ماتریدی. ماتریدیوں نے کہا کہ یہ دونوں موقف درست نہیں ہیں, نہ ہم اعمال کی ٹوٹلی بنیاد عقل پہ رکھتے ہیں کہ عقل جو کچھ فیصلہ کر دے وہ صحیح ہے, اور نہ ہم ٹوٹلی شریعت کو مانتے پہ جاتے ہیں کہ شریعت جو فیصلے کرتی ہیں وہ صحیح ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے فیصلے وہی کیے ہیں اچھائی اور برائی کے جو انسان کی کامن سینس میں تھا, لیکن جہاں پہنچ کر انسان کی کامن سینس جواب دے جاتی ہے نہیں فیصلہ کرواتی, وہاں شریعت جس بات کو کہتی ہے اس میں حسن ہے. تو انہوں نے شریعت کو ترجیح دی لیکن عقل کو انہوں نے فراموش نہیں. بس سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ حنفیوں کے ہاں عقل کا غلبہ رہا ہے. امام غنی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیتے تھے اور اس مقام پر بیٹھ کے بات کرتے تھے جس میں عام لوگوں کی سمجھ نہیں جاتی تھی, تو لوگ عام طور پہ لفظوں میں پھنس جاتے تھے کہ حدیث میں یہ لفظ آ گیا ہے, قرآن میں یہ لفظ آ گیا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس سے آگے بڑھ کر اور کرنا چاہیے کہ آخر یہ لفظ آیا کیوں ہے. تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جتنے بھی روایت پرست لوگ تھے, جتنے بھی حدیث اور قرآن کے محض الفاظ پر اصرار کرنے والے لوگ تھے, انہوں نے کہنا یہ شروع کر دیا کہ حنفی سارے عقل کے غلام ہو گئے ہیں, قرآن و حدیث کو نہیں مانتے. اور اسی وجہ سے حنفیوں میں بہت سے ایسے تھے جو معتزلی ہو گئے, کیونکہ معتزلہ پہ عقل کا غلبہ تھا. یہ چیز مثلا امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے متعلق آتا ہے, وہ گلی سے گزرے اور عورتیں کچھ موسیقی کی آواز آ رہی تھی, گا رہی تھی, تو وہ آواز ختم ہوئی تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کیا خوب کیا. کچھ آدمی سن رہے تھے, انہوں نے جا کر قاضی کے یہاں شکایت کی اور انہوں نے کہا یہ جو مجتہد بنا ہوا ہے اور لوگوں کو فتوے دیتا ہے اس کو فتوے کے منصب سے معزول کر دیا جائے, کیونکہ عورتوں کا گانا سنا اور اس نے کہا کیا خوب بات. امام صاحب رحمۃ اللہ پیش ہو گئے, قاضی نے کہا ایسے ہوا ہے, تو امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا ان سے پوچھئے میں نے کس وقت کہا تھا, جب آواز آ رہی تھی یا ختم ہو گئی تھی. انہوں نے کہا جی جب ختم ہو گئی تھی. امام صاحب رحمۃ اللہ نے میں نے اس کو کہا تھا کہ بہت اچھا کیا ہے, یعنی یہ کہ اب چپ ہو گئی ہو اور ساتھ کی آواز ختم ہو گئی, بہت اچھا. میں نے اس کو کہا ہے, اس کو تھوڑا ہی کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ کوئی اچھا کام ہو رہا تھا جب وہ گانا گا رہی تھی. یہ امام صاحب رحمۃ اللہ کی अकल की बात थी बहन की बात थी तो मातरीदी ये कहते हैं कि जितने भी आमाल हैं इनमें सवाब और अजाब शरीयत मुतअय्यन करती है अलबत्ता इनमें खूबसूरती और बदसूरती पहले से पाई जाती है हर कोई जानता है कि जुल्म बुरी चीज है शरीयत ने बता दिया जुल्म पे सज़ा मिलेगी हर कोई जानता है कि सच बोलना अच्छी चीज है शरीयत ने आके मजीद इजाफा ये कर दिया कि शरीयत ने कहा तुम्हें सवाब मिलेगा इसीलिए हनफी फुकहा कहते हैं कि शरीयत आमाल के हुस्न और कुफ इसको जाहिर नहीं करती बल्कि वो तो हुक्म लगाती जैसे हकीम शावलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह ने मिसाल की थी इसकी हजरत की इबारत अब ये है ये वो मसला है जिसमें वो अशायरा और मातरीदिया की बहस करते हैं कहते हैं नाम ये ख्याल कि आमाल का दारो मदार इंसान की अकल पर है ये गलत है कमा औजबत सुन्नत हाजी हाँ जिस तरह अहदीस ने साबित किया वन अकद अलैह इजमा और उम्मत इस पे मुत्तफिक हो गई फकत औजबत ऐज़न हदीस से ये पता चला जो भी अहदीस में मिसालें मैंने दी थी कि शरीयत के सारे काम किसी न किसी मसलहत पर मबनी होते हैं तो देखो इस पर पूरी उम्मत मुत्तफिक हो गई कि अल्लाह ताला ने किसी चीज को जो कहा कि करो बिल इजाब व तहरीम और अल्लाह ने कहा कि ये ना करो सबब अजीम फी नफ्सही खुद ये अपने तौर पर बहुत बड़ी बात है अल्लाह ताला के ये कह देना कि ये काम को करो और अल्लाह का कहना कि ना करो ये अपने तौर पर बहुत बड़ी बात है क्योंकि अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का हुक्म तो कोई नहीं डाल सकता तो अपने तौर पर बड़ी बात हो गई यानी इससे सवाब और अजाब जो है वो आइंदा को मुरतब होंगे और फिर मा करते नजर अन तिल्किल मसाले जो उसमें मसलहतें पाई जाती हैं उनसे हटते हुए हिसाबत मदीरी इसलिए कि अल्लाह ताला मुती और फरमा बरदार को सवाब देगा व इकाबल आसी और गुनाहगार को अजाब देगा व इन्नहु लैसल अम्र वला मा ज़न्न मिन अन्न हुस्नुल आमाल लाइट अब नहीं आई चलें ठीक अच्छा 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 ठीक है खत्म कर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि लैसल अम्र अला ज़न्न अन्न हुस्न अल-आमाल व कुबहुहा बिमाना इस्तहकाकुल आमिल लिस्सवाब वल अज़ाब अक्लियान मिन कुल्ल वज़्हिन ये साबित शुदा बात है यानी अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया उसका तो काम हमने करना ही है जो उसने बताया है कि ये काम करोगे सवाब मिलेगा ये काम करोगे अजाब मिलेगा लेकिन सूरत हाल वो नहीं है जो लोगों ने समझ लिया है कि आमाल का दारोमदार टोटली अकल पर है बल्कि शरीयत का काम ये है कि वो आमाल की खसूसियात को बताती है मसलन हकीम दवाइयों की खसूसियात को बताता है कि कौन सी बूटी कौन सी जड़ी बूटी उसमें क्या फायदा है क्या नुकसान है और बीमारियों को बयान करता है पैदा नहीं करता ये है वो बात शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो ये बता देगा कि किस दवाई का क्या असर है उसमें असर उसने पैदा नहीं किया वो पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ही की इसी तरह आमाल जो शरीयत के हैं उनमें हुस्न और कुब ये अकल बताती है ये अच्छा है ये बुरा है अकल उसमें सवाब और अजाब को पैदा नहीं करती सवाब और अजाब अल्लाह का हुक्म है अल्लाह के इख्तियार में अल्लाह ताला कहता है कि इस पे सवाब मिलेगा अल्लाह ताला बताता है कि इस पे अजाब मिलेगा एक आदमी के बारे में फर्ज कर लीजिए कि वो किसी ऐसी जगह पे पैदा हुआ जहां शरीयत का हुक्म उस तक पहुंचा ही नहीं है सिरे से किसी ऐसे जमाने में पैदा हुआ पहाड़ों की चोटी पे पैदा हुआ चीन में आज पैदा हो गया और वो बालिग हुआ 16 साल की उम्र में उसी वक्त मर गया उस तक शरीयत का हुक्म कोई पहुंचा ही नहीं उसकी जुबान में तो उसको अकल तो बताएगी कि ये चीज अच्छी है ये चीज बुरी है जितनी उसके पास है लेकिन उससे सवाब अजाब का कोई मामला नहीं हम ये नहीं कह सकते कि उसे सच बोलने पर सवाब मिलेगा और झूठ बोलने पर अजाब मिलेगा वजह उसकी ये है कि शरीयत के अहकाम उस तक पहुंचे नहीं तो जब शरीयत नहीं पहुंची तो उस आदमी से तो हम कहते हैं अकीदे की भी पूछ नहीं होगी अमाल तो बाद की बात है ना वो 16 साल की उम्र में मर गया उसे क्या पता कि अल्लाह ताला की इबादत कैसे करनी है हत्ता के फुकहा ने जब इस पे बहस की है तो ये इस बात के बहुत से अशायरा कायल हुए हैं और वे वक्त पे आएगी बात अशायरा कहते हैं कि हम उन्हें लफ्जी तौर पर तो कहेंगे कि काफिर है चलो लुगत में
لیکن حقیقتاً وہ کافر جس کو جہنم کا عذاب ملنا ہے وہ ایسا کافر نہیں ہے. یہ بہت معرکت الاحرام مسئلہ ہے اور لوگ اس مقام پہ آ کے پھنس جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی چائنا میں پیدا ہوا ہے, جاپان میں پیدا ہوا ہے, کسی پہاڑ کی کھو میں پیدا ہوا ہے, شریعت کا حکم اس تک پہنچا نہیں, رسالت اس تک نہیں پہنچی, نبوت اس تک نہیں پہنچی, آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ 17 سال کی عمر میں مر گیا تو جہنمی؟ ہم کہتے ہیں بھی کون کہتا ہے جہنمی, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر شریعت کا حکم جب پہنچا نہیں ہے تو اس کے لیے ہم جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کرتے. اتنا البتہ ضرور ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا, آگے جنت میں جائے گا نہیں جائے گا یہ الگ بحث ہے, لیکن خدا اسے عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتا کسی بستی کو جب تک کہ ان کے پاس رسالت کا پیغام نہ پہنچائے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ سے ذرا اور وسیع کیا ہے, وہ کہتے ہیں جب تک کہ رسالت کا پیغام خود ان کی زبان میں ان تک نہ پہنچائے اس وقت تک خدا کا عذاب انہیں نہیں ہوتا. تو اس طرح کچھ کافر ہو جاتے ہیں جو لغت کے اعتبار سے اور کچھ کافر جو شریعت کے اعتبار سے. تو اب یہ لغوی کافر ہے, شرعی کافر تو ہے نہیں. جب شرعی کافر نہیں ہے اس پہ ہم نے کوئی عذاب کی بات نہیں کی, اس کے عقیدے کی بات نہیں کی, تو پھر اسے سچ پہ ثواب کا کہنا اور جھوٹ پہ عذاب کا کہنا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہ بتاتے ہیں کہ ایسے ہی سمجھ لو جیسے حکیم ہوتا ہے پھر جو ڈاکٹر ہوتا ہے تو بتا دیتا ہے کہ دوائی یہ ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے اس لیے, لیکن اثر کو وہ پیدا نہیں کرتا. تو اثر کا معنی یہ کہ ثواب اور عذاب کو فقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی پیدا نہیں کرتا. ثواب یا عذاب یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ ہی بتاتا ہے کہ اس کے فعل کے کرنے میں ثواب ہوگا یا نہیں.